السميع العليم من الشيطان اللعين القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين بارئ الانبياء والمرسلين والصلاة والسلام على افضل السفراء المقربين وحبيب اله العالمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أجل في بارش في وجهه کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو سلسلہ ہے درس کا وہ اسی انداز سے جاری رہے گا. مسائل فقہ میں متاخرات کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے اور اب گفتگو اس مقام پر تھی کہ ایک نجیب چیز کو پاس کرنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس میں کن شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے. زیادہ تفصیل کے ساتھ تو آج گفتگو کا موقع اور امکان نہیں ہے، لیکن کم سے کم مسائل کو ضرور بیان کیے جائیں گے. پچھلے درس میں یہ گفتگو کی گئی تھی کہ جو ہر نجی چیز کو پار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کتنی مرتبہ اس کے اوپر پانی ڈالا جائے یا کتنی مرتبہ اسے پانی میں ڈالا جائے. تفصیل کے ساتھ قلیل پانی میں کیا حکم ہے، پر پانی میں کیا حکم ہے، جاری پانی میں کیا حکم ہے. اس کے اندر اسلام نے اس کے علاوہ ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ خالی پانی کا ڈال دینا کافی نہیں ہے، بلکہ جس پانی میں اسے ڈالا جائے پانی کے بارے میں بھی چند باتوں کا خیال رکھا جائے، اور ڈالتے وقت اور پھر پاک کرتے وقت مزید چند باتوں کا خیال رکھا جائے. یہ کل آٹھ باتیں ہوئی تھیں، جن میں سے چار چیزوں کا تعلق ہر قسم کے پانی سے تھا، چاہے وہ پر پانی ہو یا جاری پانی ہو یا قلیل پانی ہو یا بارش کا پانی ہو. نمبر ایک یہ اس نجس چیز پر سے عین نجاست کو ہٹا دیا جائے. نمبر دو یہ کہ وہ پانی مطلق رہے، مضاف نہ ہونے پائے. نمبر تین پانی استعمال شروع کرتے وقت پاک ہونا چاہیے. اور نمبر چار یہ کہ دوران تبدیل یعنی پاک کرنے کے دوران پانی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آنا چاہیے. یہ چار چیزیں تو ہر پانی کے بارے میں ہیں جس سے نجس چیز کو پاک کریں گے. اس کے بعد سات چیزیں اور بیان کی گئیں کہ جن کا تعلق صرف قلیل پانی سے پاک کرتے وقت، یعنی اگر پانی قلیل ہو تب ان چار باتوں کا خیال رکھا جائے گا، اور اگر پانی قلیل نہیں ہے تو ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری نہیں. ان میں سے ایک یہ مسئلہ تھا کہ پانی کو ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال کرنا، چند مخصوص چیزوں کو چھوڑنا کہ جس میں پر پانی میں بھی ایک مرتبہ سے زیادہ استعمال کیا جاتا، باقی ایک مرتبہ سے زیادہ پانی ڈالنا جو صرف قلیل پانی کے لیے ہے پر پانی کے لیے نہیں. دوسرا مٹی سے برتن کو مانجنا، یہ بھی اکثر علماء کے نزدیک صرف قلیل پانی کے لیے ضروری ہے، پر پانی کے لیے یا جاری پانی کے لیے ضروری نہیں ہے. البتہ ہمارے مراجع موجودہ مراجع اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں جس کی تفصیل پہلے آتی تھی. اس کے بعد تیسرا مسئلہ یہ تھا کپڑے کو نچوڑنا، یہ صرف قلیل پانی کے لیے ضروری ہے، باقی پانی میں اگر کپڑا دھویا جائے تو اس کو نچوڑنا ضروری نہیں. مگر اس میں بھی علماء اور مراجع کا ایک اختلاف ہے کہ جو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ تھا کہ پانی سے کسی نجیب چیز کو پاک کرتے وقت عام حالات میں تو ہمیں اختیار ہے چاہے پانی نیچے رکھ کر نجس چیز کو اوپر سے ڈالیں یا نجس چیز کو نیچے رکھ کر پانی کو اوپر سے ڈالیں، مگر قلیل پانی میں اگر کسی چیز کو پاس کیا جائے تو ضروری کہ وہ چیز نیچے ہونا چاہیے، پانی اوپر سے اس پہ آتے گرے. اگر ہم نے پانی پہلے جمع کر لیا کسی بالٹی میں اور پھر اس نے نجس چیز کو ڈالا تو یہ چیز کبھی پاس نہیں ہوگی. یہ تو پھر سلسلہ ملانے کے لیے پچھلی گفتگو کے آٹھ مسائل تھے. اب ان آٹھ مسائل کے علاوہ تین اور باتیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے پاک کرنے کے دوران. تو ترتیب ذہن میں رکھیے کہ جب بھی کسی نجس چیز کو پاک کیا جائے گا تو پانی میں پاک کرتے وقت پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کتنی مرتبہ پانی ڈالے. یہ دو ہفتے پہلے کے درس کا عنوان تھا. پھر یہ مسئلہ ہے کہ پانی ڈالتے وقت ہم کن باتوں کا خیال رکھیں گے اور پانی ڈالنے کے دوران کن باتوں کا خیال رکھیں گے. یہ آٹھ باتیں ہو گئی. اب اس کے بعد آج آخری سلسلہ ہے اس چیز کا کہ جب ہم نے نجس چیز کو پانی میں ڈال دیا، اس پر پانی پہنچا دیا، ان باتوں کا خیال رکھا کہ جو شروع میں یا بیچ میں دیکھی جاتی ہے، تو آخری مرحلے جب وہ چیز پاک ہو رہی ہو پھر تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو ابتدائی مرحلے میں پاک کرتے وقت آٹھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. پاک کرنے کے دوران یہ دیکھنا ہے کہ کتنی مرتبہ پانی ڈالنا، اور جب پاک ہونے کا عمل پورا ہو رہا ہو، ہم آخری اسٹیج میں ہوں، آخری مرحلے میں ہوں، تو تین باتوں کا خیال رکھنا اور ضروری ہے. ان تین باتوں کا اگر انسان خیال رکھے تو پاک کرنے کا عمل مکمل ہو جائے گا، یعنی نجس چیز پاک ہو جائے گی. یہ آخر کی تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک موالات، نمبر دو غسالہ، اور نمبر تین تبدیلی. اب ان مسائل کا نام ذرا مشکل ہے لیکن خود مسئلہ اتنا مشکل نہیں. نمبر ایک موالات. موالات کا مطلب یہ ہے جو آپ فقہ میں باقی مقامات پر سنتے رہتے ہیں، موالات موالات. تو اس کا مطلب عام حالات میں تو یہ ہوتا کہ جب شریعت آپ سے کسی عمل کو کرے تو اسے مسلسل کرے، بیچ میں گیپ نہ دے، وقفہ نہ دے. مثلا نماز پڑھنا ہے تو رکوع کرنے کے فوراً بعد سجدہ، یہ نہ ہو کہ رکوع ابھی کیا دس منٹ خالی کھڑے رہے پھر سجدہ کیا. تو موالات کا مطلب یہ ہے کہ کسی عمل کو مسلسل کرنا، ایک کنٹینیوٹی میں کرنا، ایک تسلسل میں کرنا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور مرحلہ طے کرنا. تو اکثر علماء کے نزدیک کپڑے کو پاس کرتے وقت موالات کا مسئلہ ہے، لیکن پھر یہ موجودہ مراجع شخص کو نہیں مانتے. یعنی اگر ایک کپڑے کو دو مرتبہ دھونا ہے، جیسے پیشاب جس کپڑے پہ لگ جائے دو مرتبہ دھونا ہے، یا اگر کسی برتن کو تین مرتبہ دھونا ہے، جس برتن میں کوئی نجاست لگ جائے اگر اسے قلیل پانی سے پاک کریں تو تین مرتبہ دھونا، یا اگر کسی برتن کو سات مرتبہ دھونا، جس برتن میں سور چاک لے اسے سات مرتبہ دھویا جاتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی چیز کو ایک سے زیادہ مرتبہ دھونا پڑے گا تو کیا اس میں یہ ضروری ہے کہ یہ سارا عمل مسلسل ہو؟ جیسے اس رومال کو دو مرتبہ دھونا، پہلے ہم نے پانی ڈال کر جسے نچوڑ لیا، کیا اس کے بعد یہ واجب ہے کہ فوراً دوبارہ اس پر پانی ڈالیں؟ تو اکثر علماء کہتے ہیں کہ جی ہاں، جس طرح وضو میں، جس طرح نماز میں یہ ضروری تھا کہ سارا عمل مسلسل ہو، پاک کرنے میں بھی ضروری. لیکن ہماری گفتگو چونکہ اپنے مجتہدین کے فتوے کے مطابق ہے تو آقا کل اور آقا خمینی دونوں کا نظریہ یہ کہ پاک کرنے میں موالات ضروری نہیں. یعنی اگر اس کپڑے کو دو مرتبہ دھونا، ایک مرتبہ ہم نے ابھی دھو لیا، اب یہ پاک تو نہیں ہوا، تو یہ پاک کرنے کے لیے دو مرتبہ ضروری ہے. پاک تو نہیں ہوا، نجس ہے، لیکن اگلے دن یا دو دن کے بعد ہم پھر اس پر ایک مرتبہ پانی ڈال دیں، اب یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. تو دو مرتبہ دھونا، لیکن دھونے میں موالات ضروری نہیں. ایک مرتبہ آج دھوئیے، ایک مرتبہ ایک مہینے کے بعد، یا ایک مرتبہ آج پانی ڈالیں، ایک مرتبہ ایک سال کے بعد. اب ایک سال کے بعد جو آپ نے پانی ڈالا وہ ایک سال پہلے کے پانی کے ساتھ مل کر اس کپڑے کو پاک کر دے گا. یہ تو صحیح ہے کہ جب تک کہ اس پر دو مرتبہ پانی نہیں پڑے کپڑا نجس رہے گا، لیکن وہ جو آپ پہلے پانی ڈال چکے ہیں وہ ضائع نہیں ہوگا، چاہے دس سال ہی کیوں نہ گزر جائے.
اسی طرح ایک برتن کو دھونے کے لیے تین مرتبہ، ایک برتن کو پاک کرنے کے لیے تین مرتبہ پانی ڈالنا، آج ایک مرتبہ پانی ڈال دیا اور برتن کو اٹھا کے کونے میں رکھ دیا، ایک ہفتے کے بعد پھر ایک مرتبہ پانی ڈالا اور برتن کو پھر اٹھا کے رکھ دیا، ایک مہینے کے بعد پھر پانی ڈالا، اب یہ برتن پاک ہو گئے، جبکہ بظاہر پاک کرنے میں تین مرتبہ پانی ڈالنا تھا، آپ نے مسلسل ایک ساتھ کو تین مرتبہ پانی نہیں ڈالا، مگر اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ نجاست کو پاک کرنے کے لیے موالات ضروری نہیں، تعداد ضروری، دو مرتبہ اس کپڑے کو دھونا، اب دو مرتبہ آپ کتنے ہی سالوں میں جا کے مکمل کریں، جب دو مرتبہ کا عدد مکمل ہوگا یہ چیز پاک ہو جائے گی، چاہے بیچ میں وقفہ بہت ہی لمبا وقفہ آ جائے، یا اگر سات مرتبہ دھونا ہے تو تعداد پوری ہو جانا چاہیے سات، چاہے اس کو ہم کئی سالوں میں جا کے مکمل کریں۔ یہ تو مسئلے کا پہلا پہلو ہو گیا کہ نجاست کو دور کرنے کے لیے موالات ضروری نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی سٹنگ میں، ایک ہی مرتبہ میں اس کو پاک کریں، بلکہ وقفہ دے سکتے ہیں۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے، یہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں آتا ہے خلع و خمینی میں اختلاف ہے، کہ یہ بات تو طے ہو گئی کہ پاک کرنے میں وقفہ دیا جا سکتا ہے پانی ڈالنے کے دوران، لیکن اب مسئلہ یہ کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کا بیان ابھی آ رہا ہے، اس موالات کے فوراً بعد ان چیزوں کا بیان آئے گا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں پاک کرنے کے لیے خالی پانی ڈالنا بہتر ہے، بلکہ ان کو نچوڑنا بھی پڑتا ہے، جب تک یہ نچوڑا نہ جائے وہ پاک نہیں ہو سکتی، جیسے کپڑا۔ اب یہ تو مسئلہ طے ہو گیا پانی ڈالنے میں جو تعداد ہے اس کے بیچ میں آپ وقفہ دے سکتے ہیں اور بہت لمبا وقفہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ جب پانی ڈالنے کے بعد نچوڑنا ضروری تو کیا پانی ڈالنے اور نچوڑنے کے درمیان بھی وقفہ دینا صحیح ہے یا نہیں؟ مثلاً پانی تو ہم ڈالیں ابھی اور اس کو نچوڑیں 15 منٹ کے بعد، اس کو نچوڑیں 20 منٹ کے بعد، یہ بھی صحیح ہے یا نہیں؟ البتہ یہ ذہن میں رکھیے، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ کو اتنی دیر نہیں کر دینا ہے کہ وہ پانی جو اندر ہے وہ سوکھ جائے، اتنی دیر تو نہیں کرنا، اگر اتنی دیر کر دی تو وہ جو پانی آپ نے پہلے ڈالا وہ بیکار ہو گیا، اس سے یہ چیز پاک نہیں ہوگی، دوبارہ ڈالنا پڑے گا، لیکن ابھی پانی موجود ہے سوکھنے نہیں پایا، اب جیسے آج کا موسم، اگر اس کپڑے کو ہم گیلا کر دیں اور پاک کریں تو 10 منٹ میں یا 15 منٹ میں کبھی یہ نہیں سوکھے گا، ٹائم زیادہ لگے گا، تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا ہم کپڑا دھویا ہوں، کپڑا دھونے کے بعد ہم نچوڑنا چاہتے تھے، فون آ گیا، ٹیلی فون آ گیا، ہم نے کپڑا رکھا اور جا کے فون کو ریسیو کیا، یا دروازے پر پوسٹ مین آ گیا، یا کوئی آدمی آ گیا، بیل بجی، جا کے دیکھا کہ کون آیا، جس سے اکثر گھروں میں ہو جاتا ہے جب ہم بات کر رہے تھے بات کرنے کے دوران۔ یہ مثالیں اس لیے مجھے دینا پڑی کہ خالی مسئلہ آپ سنیں گے تو ذہن میں نہیں آئے گا کہ یہ استعمال کہاں ہوتا ہے، تو اب یہ ضروری کام کوئی چیز میں پیش آ گیا، کپڑا نکال لیا، رومال، چلے ہم نے مانا کہ رومال بہت چھوٹی چیز ہے، اس کو تو ہم ایک سیکنڈ میں نچوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن ایک پورا کپڑا یا چادر دھو رہے تھے اور ابھی اس کو دھو کے نکالا نچوڑنا چاہتے تھے کہ کوئی مہمان آ گیا یا دروازے پہ دستک ہوئی یا ٹیلی فون آ گیا، اب یہ نتیجہ چادر چھوڑنا پڑے گی، تو مسئلہ کس انداز کا ہے کہ اگر کپڑے کو یا کسی بھی چیز کو پانی ڈالنے کے بعد اور نچوڑنے سے پہلے اب بیچ میں کچھ وقت دے دیں، وقفہ دے دیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ آقا خمینی کے نزدیک یہ صحیح نہیں، بلکہ ضروری کہ نجس چیز پر پانی ڈالنے کے بعد نچوڑنے کا عمل تو فوراً کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ بات بلندی چلی جائے گی کہ فوراً کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ کا وقفہ بھی نہ آئے، تو تھوڑا بہت وقفہ جو قربان عوام کی نگاہ میں کوئی اس کی اہمیت نہ ہو، جیسے وضو میں یہ مسئلہ کہ چہرے کے فوراً بعد ہاتھ دھو، لیکن اگر دو چار قدم ہم چلیں یا دو چار سیکنڈ گزار دیں تو یہ وقفہ تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، تھوڑا بہت وقفہ تو معاف ہے، لیکن زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہونا چاہیے آقائے خمینی کے نزدیک، کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، نچوڑنے میں بھی موالات ضروری نہیں، یعنی پانی ڈالنے کے بعد کچھ دیر بعد بھی ہم آ کر اس کپڑے کو نچوڑ دیں تب بھی یہ عمل صحیح رہے گا۔ تو پورا مسئلہ یہ مکمل ہوا کہ کپڑا پاک کرنے 8 شرطیں شروع کی ہیں، پھر اس کے بعد آخر کی تین شرطیں جب عمل مکمل ہو رہا ہو پاک کرنے کا، جس میں پہلی شرط تھی موالات، یعنی پاک کرنے کے عمل کو مسلسل کیا جائے، تو اس میں یہ مسئلہ بنا کہ پانی ڈالنے کے بعد نچوڑنے کے عمل کو فوراً ہونا چاہیے آقائے خمینی کے نزدیک، آقائے خمینی کے نزدیک وقفہ دیا جا سکتا ہے، لیکن سادات سے سب کے نزدیک وقفہ دینا صحیح ہے کہ ایک مرتبہ آج دوئیں، ایک مرتبہ دس دن کے بعد، یہ مسئلہ مکمل ہو گیا۔ اب آئیے ایک دوسرے مسئلے پر جو بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بڑا اہم سے مقصد یہ نہیں کہ معاشرے میں لوگ اس کو نہیں جانتے اس لیے اہم، لوگ جانتے ہیں مگر مکمل طور پہ یہ مسئلہ ایک مقام پر کتابوں میں نہیں ملتا، اس اعتبار سے میں نے اس کو اہم کہا۔ کپڑا کوئی بھی چیز پاک کرنے کے لیے جہاں شروع میں کچھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری، تو اس سے پہلے آپ نے سنی آخر میں بھی تین باتوں کا خیال رکھنا۔ اب دوسری بات غسالے کا نکل جانا، جب کسی کے تو مسئلے کا نام ہو گیا، عنوان ہو گیا، ہیڈنگ ہو گئی، اب اس کی تشریح اور تفصیل۔ جب بھی ہم کسی نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے اس پر پانی ڈالیں گے، کسی بھی چیز کو پاک کرنے کے لیے پانی ڈالیں گے، تو پانی ڈالنے کے بعد جو پانی اس میں سے نکلتا ہے، جو پانی اس میں سے نکلتا ہے اس کا نام ہے شریعت میں غسالہ۔ مثلا ہماری ہاتھ کی خشک نجس تھی، ہم نے اس کو پاک کرنے کے لیے پانی ڈالا، اب ہم پانی ڈالیں گے تو پانی یہاں پہ کھڑا نہیں ہوگا بلکہ یہاں گرنے کے بعد پانی نیچے بہ کے جائے گا۔ اب یہ جو پانی بہ کے جا رہا ہے، واپس جا رہا ہے، اس کا نام ہے غسالہ، اس پانی کا نام ہے غسالہ۔ تو غسالے کا مقصد ہے وہ پانی جو کسی نہ کسی چیز پر ڈالا جائے پاک کرنے کے لیے، جب ہم نے اس پانی کو ڈال دیا پھر وہ پانی جو بہ کر یا کسی بھی طریقے سے نکلے اس کا نام ہو گیا غسالہ۔ یہ تو اصل عنوان کہ نجس چیز کو پاک کرنے میں دوسری شرط ہے غسالہ۔ اب غسالہ کی تشریح سنیں، غسالہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پلیل پانی کا اور پر پانی کا مسئلہ الگ الگ ہے۔ پہلے پلیل پانی کا مسئلہ سن لیں تو مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ اصل مسئلہ یہ کہ قلیل پانی سے جب بھی کسی نجس چیز کو پاک کریں تو خالی پانی ڈالنا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک شرط یہ ہے کہ اس میں سے غسالہ نکلے۔ قلیل پانی کو پاک کرنے، قلیل پانی سے پاک کرنے کی یہ شرط ہے کہ غسالہ نکلنا چاہیے۔ چاہے آپ زمین کو پاک کریں، چاہے آپ اپنے جسم کو پاک کریں، چاہے آپ کپڑے کو پاک کریں، کسی بھی چیز کو پاک کریں، خالی پانی ڈال دینا کافی نہیں ہے بلکہ غسالہ کو نکلنا چاہیے۔ اور اس مسئلے کا جو مختلف چیزوں سے تعلق ہے وہ تو بعد میں بتایا جائے گا کہ مثلا جسم سے غسالہ کس طرح نکلے اور کپڑے سے کس طرح نکلے، مگر پہلی چیز تو یہ واضح ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نجس چیز کو پاک کرنے میں کم سے کم اتنا پانی ڈالنا تو ضروری کہ تھوڑا سا پانی بہ جائے۔ اب اگر ہم نے اپنے ہاتھ کو پانی میں گیلا کیا اور گیلا ہاتھ پھیر لیا کہ بھئی یہاں پر پیشاب کا کپڑا لگا تھا ہاتھ پر، تو پانی ڈالنا ہے، ہمارا ہاتھ گیلا، جس طرح مسا میں ہاتھ پھیرتے اس طرح پھیر لیں اور کہیں کہ یہ پاک ہو گیا، پانی تو پہنچ گئے۔ اب تک کے مسائل کے اعتبار سے تو پانی پہنچانا تھا، مگر یہ آخری شرط بڑی مشکل ہو گئی۔ آخری سے ایک پہلے سیکنڈ لاسٹ، وہ یہ جب بھی قلیل پانی سے کسی چیز کو پاک کرے تو غسالے کو الگ ہونا چاہیے، غسالے کو نکلنا چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کم سے کم یہ تو طے کر دیا کہ خالی پانی کا ڈال دینا یا پھیر دینا کافی نہیں، کم سے کم اتنا پانی ڈالنا ضروری ہے کہ وہ تھوڑا بہت بہے، جب بہے گا تب غسالہ نکلنے کا مسئلہ ہوگا۔ جیسے گیلا ہاتھ آپ یہاں ڈال دیں تو یہ پانی آگے تو نہیں بہے گا، یا اگر یہ رومال کا یا کپڑے کا ٹکڑا نجس آپ نے دیکھا، اس پر خون لگا یا پیشاب لگا، پانی گیلا ہاتھ اس پر پھیر دیا، پانی تو پہنچ گئے، مگر کیونکہ اب اس کو کتنا ہی نچوڑے آپ پانی نکلے گا نہیں، خالی اگر گیلا ہاتھ آپ نے پھیرا تو۔ اگر بحث کرنے والا کہے کہ بھائی کیوں آپ اس کو نجس مان رہے ہیں، میں نے پانی ڈالا، مسلف بھی تھا، پاک بھی تھا، میں نے نجاست بھی دور کی، پھر یہ کپڑا کیوں پاک نہیں ہوا، اس شرط کی وجہ سے کپڑا پاک کرنے میں اور باتوں کے علاوہ اس کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کم سے کم کتنا پانی ڈالا جائے کہ غسالہ الگ ہو جائے. اچھا یہ مسئلہ قلیل پانی کے لیے زیادہ اہم. پھول اور جاری میں یہ مسئلہ اتنا اہم نہیں, اس لیے کہ کل پانی کی تو مقدار ہی اتنی ہوتی کہ آپ تین بارش سے کم تو ہوگا ہی نہیں کل پانی, یہ جاری پانی تو کم سے کم اتنا ہوگا کہ بہ رہا ہوں. تو قلیل پانی کے لیے پہلی شرط ہے کہ اس میں سے غسالہ نکلے. غسالہ نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ کم سے کم اتنی مقدار میں پانی ہونا چاہیے کہ وہ یا تو بہ سکے, جیسے ہاتھ ہے اس پر بہ, یا کسی چیز میں جگ ہو جائے, سم ہو جائے, جیسے کپڑا کپڑے سے نچوڑنے میں اسی وقت پانی نکلے گا جب پہلے اس کپڑے کے اندر یہ کپڑا کچھ پانی کو چوس لے, ایبزارب کر لے. تو اس ایک مسئلے کے اندر یہ بات خود بخود آ گئی کہ کتنا پانی ڈالنا ضروری ہے. پھر میں مسئلہ دوہرا دوں کیونکہ مسئلہ اہم ہے, اس لیے بار بار ریپیٹ کرنا پڑ رہا. اور یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ براہ راست مسئلہ سننے والے تو بہت کم ہیں, زیادہ تر اب اس کو فقط کیسٹ کے ذریعے سنیں گے تو وہاں تو اور مشکل ہو جائے گا کیونکہ عملی مثالیں نہیں, اس لیے ریپیٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو پہلا مسئلہ کپڑا پاک کرنے کے اختتام میں آخری مرحلے میں موالات کا تھا. دوسرا مسئلہ غسالے کا کہ قلیل پانی سے اگر نجیس چیز کو پاک کرے تو کم سے کم اتنا پانی ڈالنے کا پانی ڈالنا پڑے گا کہ غسالہ نکل جائے. یہ تو ہو گئی پانی کی مقدار. اب یہ غسالہ, یہ پانی کس طرح نکلے, تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اس مسئلے میں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. کچھ چیزیں وہ ہیں جو پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں یا چوس لیتی ہیں یا اس کے اندر پانی داخل ہو جاتا ہے, اور باقی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر پانی ڈالے تو پانی ان کے اندر داخل نہیں ہوگا. جیسے جس پر پانی ڈالے تو پانی اندر نہیں گھسے گا سوراخوں سے یا مقامات سے, بلکہ اس کے اوپر آ جائے گا پھر بہ جائے گا. جیسے زمین ہے, جیسے دیواریں ہیں, جیسے مثلا قرآن کا ورق ہے, جیسے مسجد ہے, امام باڑہ ہے, یہ ساری چیزیں وہ جو پانی کو اپنے اندر چوستی نہیں, بلکہ اس میں آپ پانی ڈال دیں تو پانی کسی کے اندر رہے گا یا اس پر بہنے لگے گا, برتن بھی اس میں آ جاتا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جب ان پر پانی ڈالا جائے تو پانی ان کے اندر گھس جاتا ہے, داخل ہو جاتا ہے, وہ پانی کو جذب کر لیتی ہے, وہ پانی کو چوس لیتی ہے, وہ پانی کو ایبزارب کر لیتی. جیسے کپڑا, کپڑے پہ آپ پانی ڈالیں تو اگر کچھ پانی بہ کے نکلے گا تو کچھ پانی کپڑے کے اندر داخل ہو جائے گا. یا جیسے چری ہے, قالین ہے, چٹائیاں ہے, اگر یہ مطلب یہ جو نائلون کے یا پلاسٹک کی چٹائی, یہ نہیں بلکہ دھاگے سے بنی ہوئی چٹائی, یہ وہ چیزیں ہیں جو پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہیں یا جذب کر لیتی ہیں یا جھوٹ لیتی ہیں. اسی کے اندر آ جاتا ہے مثلا مٹی کا برتن. اگر برتن مٹی کا بنا ہوا ہو اس میں آپ پانی ڈالیں تو وہ بھی پانی کو اپنے اندر چوس لے گا. یا مثلاً صابن وغیرہ بعض اوقات, یا گندم اور چاول وغیرہ جن کے دانے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر چھلکا چڑھا اس پہ پانی ڈالے تو پانی اندر چوس لیا جاتا. مثلاً گندم کا ایک ڈھیر ہے یہاں, اس پر آپ ایک بالٹی پانی ڈالے تو پانی بہے گا نہیں بلکہ یہ گندم کا جو ڈھیر ہے یہ پانی کو اپنے اندر چوس لے گا. تھوڑا بہت بہ جائے وہ دوسری بات ہے. تو دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں پانی ان پر ڈالنے کے اعتبار سے, یا تو وہ پانی کو اپنے اندر لے لیتی ہیں, چوس لیتی ہیں, جذب کر لیتی ہیں یا نہیں. پانی ان کے اندر داخل نہیں ہوتا بلکہ کتنا ہی پانی ڈالے پانی اوپر پڑا رہتا ہے, یا بہنے لگتا ہے یا پڑا رہتا ہے. یہ تو دو قسمیں ہوئی چیزوں کی. اب وہ چیزیں جن کے اندر پانی داخل نہیں ہوتا, جو پانی کو چوستی نہیں, ان کا مسئلہ یہ کہ جب ان کو قلیل پانی سے دھویا جائے تو جتنا آپ نے پانی ڈالا اگر اس کا زیادہ حصہ اس سے الگ ہو کر گر جائے, کسی کا نام ہے غسالہ الگ ہو جانا. شرط ذہن میں رکھیے کہ پاک کرنے کی یہ شرط ہے کہ غسالہ الگ ہو. تو وہ چیزیں جو پانی کو اپنے اندر چوستی نہیں ان میں غسالہ الگ ہونے کا مطلب یہ کہ جب پانی ان پہ ڈالا جائے تو پانی جتنا آپ نے ڈالا اس کا زیادہ حصہ, اس کا 90% الگ ہو جائے, گر جائے اس سے, بس یہ شرط پوری ہو گئی کہ غسالہ الگ ہوا اور وہ چیز پاک ہو گئی. اب جیسے ہاتھ ہمارا نجیس, ہاتھ کے اوپر ہم نے فرض کیجیے کہ ایک مزہ پورا پانی کا ڈال دیا. اب ایک مزہ ہم نے ڈالا, ہاتھ کیونکہ ان چیزوں میں ہے جو پانی نہیں چوستی, اس لیے اس پانی کا زیادہ حصہ اگر الگ ہو کر گر گیا یہ پاک ہو جائے گا اور یہ شرط پوری ہو گئی کہ نسکارا الگ ہو گیا ہے. یہی زمین کا مسئلہ ہے بعض حالتوں میں. تو اب پھر اس مسئلے کا خلاصہ کہ جو چیزیں پانی نہیں چوستی ہیں ان پر پانی ڈال دے اور پانی الگ ہو جائے. بس یہی ہو گیا غسالا الگ ہونا. برتن کا بھی یہ مسئلہ. اور مٹی کا برتن چھوڑ دیں, چینی کا برتن ہے, شیشے کا برتن ہے, پلاسٹک کا برتن ہے, نجستا مثلاً ایک جگ ہے, ایک پلیٹ ہے, ایک بالٹی, آپ نے پانی ڈالا, پانی ڈال کر اس کو اندیل دیا, واپس الٹا کر دیا, جتنا پانی ڈالا تھا وہ سب نکل گئے, تھوڑا بہت قطروں کی صورت میں اندر رہ گیا, 95% پانی نکل گئے. اب یہ بالٹی پاک ہو گئی اس مسئلے کی وجہ سے. تو مسئلہ یہ ہے کہ قلیل پانی سے جب کسی کو پاک کریں تو غسالہ الگ ہونا چاہیے. ساری پانی ڈالنا کافی نہیں ہے, پانی ڈالے اور وہ پانی نکلے. جو چیزیں پانی نہیں چوستی اس میں اتنا کافی ہے کہ جتنا پانی آپ نے ڈالا روپے میں 15 آنے الگ ہو جائے یا 95% الگ ہو جائے بس وہ چیز پاک ہو گئی. یہ تو مسئلہ بہت آسان ہے. اچھا اب اس میں ایک چیز میں اختلاف ہے علماء میں کہ اسے کیا سمجھیں, اور وہ مسئلہ ہے بالوں کا مسئلہ, جو بال ہوتے ہیں داڑھی کے یا سر کے. اس میں یہ اختلاف ہے کہ اس کو پہلی قسم میں مانیں گے یا دوسری قسم میں. پہلی قسم کا مسئلہ تو آپ نے سنا جو پانی کو چوستی نہیں ہے جیسے, ان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان پر پانی نہ لے, جب پانی الگ ہو کے گر جائے وہ پاک. اور دوسری وہ چیزیں جو پانی کو چوس لیتی ہیں, جو پانی کو جذب کر لیتی ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان پہ جب پانی ڈالا جائے جیسے کپڑے کو, پانی اس کو الٹا کر دینا کافی نہیں بلکہ پھر اس کو نچوڑنا پڑے گا اس طرح سے کہ جتنا پانی اندر چلا گیا وہ بھی نکل آئے. اب اس کی ڈیٹیل تو میں بعد میں بتاؤں گا. ایک چیز بیچ میں ایسی آ گئی کہ جس کے بارے میں مجتہدین میں اختلاف ہے, اسے پہلے حصے میں مانے یا دوسرے حصے میں. اگر اسے پہلے میں مانتے ہیں تو خالی اس پر پانی ڈال دے اور پانی بہ کر گر جائے وہ پاک. اگر دوسرے میں مانے تو خالی پانی گرا دینا کافی نہیں ہے بلکہ نچوڑنا بھی پڑے گا. یہ ہے بالوں کا مسئلہ. بال تو جو چھوٹے بال ہوتے ہیں ان میں تو سب مانتے ہیں کہ یہ پہلے حصے میں ہے, یعنی خالی پانی ڈال دیجیے جب پانی گر جائے وہ پاک, پھر نچوڑنے کی ضرورت نہیں. جیسے یہ مثلا ہتھیلی کے بال, جیسے چھوٹی داڑھی ہے, چھوٹی مونچھیں ہیں, بھویں, یہ اگر نجس ہو جائے ان پر آپ پانی ڈال دیں, جب پانی بہ کر گر جائے 95% پانی, تھوڑا بہت تو لگا رہے گا یہ پانی. لیکن اگر بڑے بال, گھنے بال, جیسے داڑھی ذرا بڑی, یا عورتوں کے بال بڑے ہوتے ہیں, یا مردوں کے بھی عام طور پر سر کے بال, اس میں آکار پل کے نزدیک یہ بھی پہلی قسم کی چیز, یعنی خالی آپ نے داڑھی کے اوپر پانی ڈالا اور پانی بہ کے گر گیا, خالی سر کے اوپر پانی ڈالا, سر کے بالوں پر پانی بہ کے گر گیا پاک. اور آپ خمینی کے نزدیک یہ دوسری قسم میں ہے, گھنے بال, زیادہ بال, کثیر بال, یہ دوسری قسم میں, یعنی خالی پانی ڈال کر گر جانے سے پاک نہیں ہوگا بلکہ باقاعدہ داڑھی کو نچوڑنا پڑے گا یا سر کے بالوں کو نچوڑنا پڑے گا تب جا کر یہ بال پاک ہوں. تو خاصا بڑا اختلاف ہے اگر کبھی داڑھی یا سر کے بال وغیرہ نجس ہو جائے. غسل کی حالت میں نہیں, غسل کی حالت میں تو جسم پر بلکہ جب ان پر کوئی نجاست گر جائے. تو بس یہ مسئلہ اپنے آخری مرحلے میں آ گیا کہ ہر چیز کو جب قلیل سے پاک کیا گیا, قلیل پر آپ کی توجہ ہے, اگر آپ سر کے بال نل کے نیچے دھو رہے ہیں اور نل گر پانی سے ملا ہے تو یہ مسئلہ آپ نہیں ہو, یہ تو ہے آپ سر پہ لوٹا ڈال رہے ہیں یا مگزا ڈال رہے ہیں. جب قلیل پانی سے کسی چیز کو پاک کیا جائے تو اگر ایسی چیز ہو جس میں پانی اندر داخل نہیں ہوتا, جذب نہیں ہوتا, اس پر پانی گرنے کے بعد, اس پر پانی پڑنے کے بعد, گرنے کے بعد الگ ہو کر گر جائے وہ چیز پاک ہو جائے. اور اگر ایسی چیز ہے جس میں پانی داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی دو قسمیں, ایسی چیز جس میں پانی داخل ہو جاتا پھر اس کی دو قسمیں, ایک وہ جس کا نچوڑنا آسان ہے جیسے کپڑا, ایک وہ جس کا نچوڑنا بہت مشکل جیسے صابن ہے یا مٹی کا بنا ہوا لوٹا. جب صابن میں اگر پانی اندر چلا گیا, صابن نے چوس لیا پانی کو, اسے ہم کیسے نچوڑ, یا مٹی کا لوٹا اس میں اگر پانی چلا گیا تو ہم اس مٹی کے لوٹے کو کیسے نچوڑ, یہ تو ناممکن, مشکل نہیں, ناممکن. پانی کو نچوڑنا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں. اس لیے آئے گا ان میں کہ جن کو نچوڑنا ممکن. ہر وہ چیز جو پانی کو چوس لیتی اس کی پھر دو قسمیں ہیں, یا تو اس کو نچوڑنا ممکن ہے یعنی پاسبل ہے, یا کیا اس کو نچوڑنا ناممکن، جس چیز کو نچوڑنا ممکن اس میں تو پاک کرنے کا مسئلہ بہت آسان ہے کہ پانی ڈال کر پھر اس کو نچوڑ، جب تک کہ نچوڑیں گے نہیں وہ پاک نہیں ہوگا. نچوڑنا ضروری ہے، نچوڑنا لازمی ہے. جیسے کپڑا دری ہے، قالین ہے، اس قسم کی چیزیں یا رومال ہے، ان کو نچوڑنا ضروری ہے. اچھا وہ چیزیں کہ جن کا نچوڑنا ممکن ہی نہیں، پانی تو ان میں چلا گئے مگر نچوڑ نہیں سکتے، جیسے میں نے صابن کی مثال دی، مٹی کے برتن کی مثال دی. ہمیں اور آپ کو یہ مسئلہ پیش نہیں آتا مگر دیہات والوں کو پیش آتا کہ گندم ہے، چاول ہے، دالیں، یہ کس حالت میں ہے؟ اس حالت میں نہیں، بلکہ جب ان کے اوپر چھلکا چڑھا. جیسے میں نے کہا ذہن میں تصور لائیے کہ چاول پر چھلکا ہے، چاول کا ایک بہت بڑا ڈھیر سبھی آ کر اس پر پیشاب کر کے چلے گی مثلاً، یہ پیشاب جو ہے وہ تصدیق ہو جائے گا اس کے اندر، بکری کا پیشاب. نہیں، وہ بات نہیں ہوتا. البتہ صرف نچوڑنا واجب، رگڑنا واجب نہیں. اگر عین نجاست لگی ہے اسے ہٹانے کے لیے رگڑے ہوئے طلب تھی، مگر کپڑے کو خالی نچوڑنا واجب ہے، یہ نہیں ہے کہ پہلے خوب رگڑے اور اس کے بعد نچوڑ. یہ مسئلہ تو بہت آسان ہے. البتہ وہ چیزیں جو پانی کو چوس بھی لیں اور اس کے بعد ان کو نچوڑنا ممکن نہ ہو، وہ کبھی کبھی پانی سے پاس نہیں ہو سکتی ہے، ان کا مسئلہ تو بہت ایسا مسئلہ ہی ختم. یہ ساری بات چل رہی تھی قلیل پانی سے کسی کو پاک کرنا، تو اس میں سے غسالہ الگ ہونا ضروری ہے. اگر غسالہ اس کے اندر داخل نہیں ہوتا تو بس اس پر پانی ڈالا اور وہ پانی گر گیا، وہ پاک، غسالہ داخل ہو جاتا. جیسے کپڑا ہے، پھر نچوڑنا ممکن ہے تو نچوڑ، نچوڑنا ممکن نہیں تو ایسی چیز کا اندرونی حصہ نجس رہے گا، وہ کبھی پاک نہیں ہوگا. ہاں اوپر سے پاک کرنا ممکن ہے کہ اوپر مثلا صابن کے اوپر پانی ڈال دے اور وہ پانی بہ کر گر جائے تو کافی ہے. یعنی وہ چیزیں جن کا نچوڑنا ممکن نہیں اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کا اوپر کا حصہ نجس ہو جائے، صرف اوپر سے پانی ڈال کر بہا دے، وہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اور اندر تک اگر نجاست پہنچ جائے پھر اس کا پاک کرنا قلیل پانی سے ممکن نہیں، اسے اس کی حالت میں چھوڑ، اور وہ آپ کو بظاہر کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا رہی. کیا اگر اندر نجاست پہنچ گئی ہے تو اندر سے ہمیں کیا ڈالنا؟ صابن کا مسئلہ ہے کہ دھوتے دھوتے اندر کا حصہ ایک وقت میں باہر آ جائے گا، تو ٹھیک ہے جب باہر آئے اس وقت اس کو دھو لیجیے، وہ پاک ہو جائے گا. یا گندم کا مسئلہ ہے کہ جب چھلکا اتاریں گے تو اندر کا حصہ باہر آئے گا، اس وقت اس کو دھو لیجیے. فی الحال تو ہمیں اگر اندر نجاست پہنچ گئی ہے تو کیا نقصان پہنچ رہا کہ ہم اس مسئلے کے پیچھے پڑے؟ تو یہ تو بات مکمل ہو گئی. بس مسائل کا وقت اگر کچھ زیادہ ہو گیا ہے آج، جبکہ ارادہ یہ تھا کہ مسائل میں کم بیان کروں کیونکہ لوگ کم آئے، مسائل زیادہ فائدے کی چیزیں تفریح کے مقابلے میں، مگر بہرحال وقت گزرتا چلا گیا. تو یہ مسئلہ تو مکمل ہو گیا کہ پاک کرنے کس طرح شروع میں آٹھ باتوں کا خیال رکھنا ضروری، کہ پانی مطلق ہو اور پانی پاک ہو، اس طرح آخر میں تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری. نمبر ایک حوالہ، نمبر دو کہ پاک کرنے کا عمل اس وقت مکمل ہوگا جب مسالہ الگ ہو جائے. قلیل پانی کا مسئلہ آپ نے سن لیا. اب آئیے دیکھیں کہ پھر اور جاری پانی میں بھی مسالے کا مسئلہ آتا ہے یا نہیں آتا. تو پھر اور جاری پانی میں وہ چیزیں جو پہلے قسم میں جو پانی کو چوستی نہیں، اس میں تو مسالے کا کوئی مسئلہ نہیں. چیز کو پھر پانی میں ڈال کے نکال، چاہے پانی اس میں سے الگ ہو یا نہ ہو، وہ چیز پاک ہوگی. جیسے برتن، گلاس نجس ہو گیا، قلیل پانی میں اگر ہم دھوتے تو مسالہ الگ ہونا ضروری ہے. یعنی پہلے اس میں پانی ڈالیں پھر پانی پھینکیں، جب تک کہ پھینکیں گے نہیں گلاس نجس، مگر پھر پانی میں یہ شرط نہیں، بلکہ گلاس کو آپ نے پھر پانی میں ڈالا وہ پاک ہوگا. اسی حالت میں نکالا، گلاس کے اندر اب تک پانی موجود ہے، مگر گلاس پاک ہے، اس پانی کو بھی آپ پی سکتے ہیں. تو پھر پانی کی اور جاری پانی، پہلی قسم کی جو چیزیں جس میں پانی جذب نہیں ہوتا، اس میں تو بسانے کا مسئلہ نہیں، بس نجاست دور کرنے کے بعد اس چیز کو پھر پانی میں ڈال دیں وہ پاک ہوگا. پھر آپ باہر نکالیں، چاہے اس پر سے پانی گرے نہ گرے وہ پاک. لیکن وہ دوسری چیزیں جو پانی کو نچوڑ لیتی ہیں، جو پانی کو جذب کر لیتی ہیں، اس میں پھر پانی میں بھی ضروری ہے کہ اس کو نچوڑنا پڑے گا. آپ کسی دو قسمیں، جس میں سے آسانی سے نچوڑنا ممکن ہے، یعنی جس میں نچوڑنا ممکن ہے، پھر پانی میں بھی اس کو دھوئے مثلاً کپڑا، تو اس کو نچوڑنا پڑے گا. اچھا وہ چیزیں جس میں نچوڑنا ممکن نہیں ہے جیسے صابن ہے مٹی کا لوٹا ہے گندم وغیرہ اس میں یہ گزرا کہ قلیل پانی سے تو یہ پاک ہو ہی نہیں سکتی وہ تو بات ختم ہو گئی جب تک کلوز ہو گئی پور پانی کے اندر کن چیزوں کو پاک کرنا ممکن ہے کون سی چیزیں جو نجاست کو جذب کر چکی ہے نجاست ان کے اندر تک پہنچ گئی اس کو پور پانی سے پاک کرنا ممکن ہے قلیل پانی میں تو چھوڑ دوں پور پانی میں کس طرح پاک کریں پور پانی میں اس طرح پاک کریں گے کہ وہ چیز کو اٹھا کر پور پانی کے اندر ڈال دیں اور اتنی دیر تک رہیں گے کہ یقین ہو جائے کہ یہ پور پانی بھی آہستہ آہستہ اس چیز کے اندر داخل ہو کر مکمل ہر جگہ پہنچ گیا ہر جگہ پہنچ گیا مثلاً مٹی کا لوٹا اس میں کسی نے پیشاب کر دیا اور اس لوٹے نے وہ پیشاب کو چوس لیا پیشاب جو ہے وہ اندر پہنچ گیا ہر جگہ اس صورت میں کیا مسئلہ ہے کہ اس مٹی کے لوٹے کو اٹھا کر پھر پانی میں رکھ ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے آٹھ گھنٹے ایک دن دو دن جب تک کہ آپ کے دل کو یقین نہ ہو اتنی دیر تک رکھے رہے کہ دل کو یقین ہو جائے کہ یہ پھر پانی بھی اس میں ایک ایک جگہ اندر پہنچ چکا ہے تب یہ پاک ہو جائے تو مسئلہ مکمل کہ پھر پانی سے پاک کرنے میں پہلی قسم کی چیزوں میں غسالے کا مسئلہ نہیں دوسری قسم کی دونوں چیزوں میں غسالہ کا مسئلہ ہے اگر کپڑے وغیرہ کی طرح ہے جس کو نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑنا واجب صابن اور مٹی کے برتن کی طرح ہے جسے نچوڑ نہیں سکتے تو اسے پانی میں کتنی دیر تک رکھتے رہنا ہے کہ پانی ہر جگہ اس کے اندر ہر جگہ پہنچ جائے اس کے ساتھ اس میں دو مسئلے اور تھے مگر مسائل کا وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے آج یہ گفتگو کرے ان شاء اللہ آئندہ تقریر کے اندر یہ جو دو مسئلے اس کے بچ رہے ہیں یا غسالے کے یہ بتا دیے جائیں گے اور آخری شرط اب عزت کا بیان مکمل ہوگا اس کے بعد نجاست و طہارت کی بحث کمپلیٹ ہو جائے گی نجاست و طہارت میں صرف میں یاد دلا دوں کہ نجاست و طہارت کا مسئلہ یہ جب کسی نجیس چیز کو پاک کرے تو تین باتوں کا خیال رکھنا پہلی بات یہ کہ شروع کی جو آپ کرتے ہیں وہ ہو دوسری بات یہ کہ جتنی مرتبہ پانی ڈالنا ہے وہ عمل ہو اور تیسری بات یہ کہ آخر کی یہ تین چرچے ہوں جو آپ نے آج کی تقریر میں جو سن لی ہے جس لیے آئندہ ہفتے کی تقریر میں آپ کے سامنے آئے گی شروع بھیجے محمد والے محمد گناہان کبیرہ میں سے دوسرا گناہ یاد یا نہ ہوگی یہ بیان کیا گیا تھا کہ گناہان کبیرہ میں دوسرا گناہ ہے یاد یعنی نا امیدی یا مایوس ہونا اور تیسرا گناہ ہے قنوط قنوط یہ وہ والا قنوط نہیں ہے جو ہم نماز کے لیے کہتے ہیں بلکہ اس کے آخر میں توڑے اس کا مطلب یہ ہے کہ نا امید ہو جانا دونوں میں ایک فرق دوسری چیز بھی ہے نا امید ہونا مگر اس کا عربی نام ہے یاس تیسری چیز بھی ہے نا امید ہونا مگر اس کا نام ہے قنوط ان دونوں کے اندر فرق ہے جو پہلے بیان ہو گیا اور پھر آئندہ کسی تقریر میں بیان ہوگا آج کیونکہ تقریر کا وقت بہت کم رہ گیا ہے اس اعتبار سے اس کی تشریح کے بغیر اصل مسئلے کو پھر واضح کیا جائے گناہان کبیرہ میں شرک تو سب سے بدترین گناہ ہے اور سب سے بڑا گناہ جس کے بعد دوسرے نمبر قتل سے پہلے زنا سے پہلے شراب سے پہلے ڈاکے سے پہلے والدین کی توہین سے پہلے میدان جہاد سے فرار اختیار کرنے سے پہلے قرآن کو جلا دینے سے پہلے ان سارے گناہوں سے پہلے نا امیدی کو بیان کیا گیا یعنی دوسرا بڑا گناہ نا امیدی جو قتل سے بڑا گناہ بن جاتا جو زنا سے بڑا گناہ بن جاتا جو قرآن کو جلانے اور کعبہ کو گرا دینے سے بڑا گناہ بن جاتا جو جہاد سے بھاگ جانے سے بڑا گناہ بن جاتا اور اس سے بڑا گناہ ہونے کی وجہ کیا ہے وہ وجہ جو پچھلے ہفتے آپ نے سنی کہ اگر انسان کے دل میں ایک مرتبہ مایوسی آ جائے تو اس کا ایک نتیجہ تو یہ نکلتا کہ انسان باقی گناہوں سے بھی بے پرواہ ہو جاتا کہ جب مجھے جہنم میں جانا ہی جانا فرض کیجئے ایک آدمی زنا کر دے اور اس کو پتا چلے کہ اب میری سزا جہنم اب جب مجھے جہنم میں جانا ہی جانا تو یہ گناہ تو ہو گئے مگر پھر میں شراب کے مزے کو کیوں حرام کروں جہنم میں ہی جانا تو شراب ہی پی لو نماز بھی چھوڑ دو حمص بھی نہ نکالو تو پہلی وجہ تو یہ اس کے گناہ اگر کسی کے دل میں آ جائے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے باقی سارے گناہوں اور دوسری وجہ یہ گناہ سب سے بڑا اس لیے کہ اگر صحیح معنوں میں کوئی آدمی نا امید ہو جائے تو یہی نا امیدی کا گناہ اس کو شرک کی منزل تک لے جاتا وہ مشرک بن جاتا مشرک یعنی شرک جو سب سے بدترین گناہ کیونکہ یہ اس کا سبب یہ زینا ہے وہاں تک پہنچنے کا، اس کے ذریعے سے انسان مشرک بن جاتا، اس لیے اسے دوسرا بڑا گناہ قرار دیا گیا. اور مشرک کیسے بنتا ہے؟ اگرچہ اتنی وضاحت کو مجھے کرنا مگر بہت ہی مختصر ایک مثال دے دوں تاکہ بات یہی واضح ہو جائے، بعد میں اتنی وضاحت ہونے والی کہ مثلا یہی نا امیدی تو سبب بنتی کہ ہماری عورتیں دوڑ دوڑ کر نجومیوں کے پاس جاتی ہیں، یہی نا امیدی تو سبب بنتی کہ ہماری عورتیں کاہنوں کے پاس یا جنوں کی حاضری بلانے والے کے پاس جاتی ہیں، یہی نا امیدی تو سبب بنتی کہ ہمارے یہاں کی عورتیں دوڑ کے ان جادوگروں کے پاس جاتی ہیں جس کے بارے میں پیغمبر کا فرمان کہ جو جادوگر کی جانب گیا وہ اسلام کا خالق ہو گیا، اس کے بارے میں پیغمبر کا فرمان کہ جس نے کسی جادوگر یا رحمان کی بات پہ یقین کیا تو گویا اس نے محمد اور محمد کے خدا کا انکار کیا. اتنی سخت روایتیں ہونے کے بعد بھی کیا وجہ کہ ہمارے یہاں کے خواتین ویسے مرد بھی مگر عورتیں زیادہ ان تمام روایتوں کو نظر انداز کر کے کافر بننے کو تیار، چاہے وہ اصلی کافر نہ ہو مگر رسول اگر کسی کو ظاہر بھی کافر کر دے تو یہ کتنی بدترین چیز ہو جائے گی اس کے لیے. مشرک بننے کو تیار، رسول کی ڈانٹ سننے کو تیار، اسلام سے نکلنے کو تیار، مگر جادوگر کے پاس ضرور جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ یہی نا امیدی، کیونکہ اب نا امید ہو چکی، دعا کرنے سے کام نہیں چل رہا، خدا کو پکارنے سے کام نہیں چل رہا، معصومین کو بلانے سے کام نہیں چل رہا، نا امیدی ہو گئی. یہ لے جاتا ہے ان کو غیر خدا کے دروازے پر. اسی طرح کی پر نا امید ہونا وہ گناہ کہ اگر صحیح معنوں میں کسی کے پاس یہ گناہ آ جائے، یعنی کوئی صحیح معنوں میں نا امید ہو جائے تو پھر اس کے مشرک بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی. معصومین کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کے سامنے انسان ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا. تو نا امید ہونا جب پہلے مرحلے میں ہو تو انسان گناہ زیادہ کرنے لگتا اور زیادہ نا امید ہو جائے تو اس کے بعد اپنے اصلی خدا کو بلا دیتا. اب اس کے لیے پروردگار عالم نے ایک علاج بھی رکھا. پروردگار عالم نے اس گناہ کو واضح کرنے کے لیے اپنی قدرت کے کچھ مظاہرے بھی کیے، اس کی تھوڑی تفصیل ہے. آج تو یہ بات شروع ہوگی، آئندہ تفصیل میں مکمل ہوگی کہ پروردگار عالم اس دنیا کو اس انداز سے بنایا کہ انسان اپنا جو بھی مقصد حاصل کرنا چاہے جب تک کہ وہ ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے، جب تک کہ وہ پہلے کچھ اسباب کو جمع نہ کرے، کبھی بھی اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. اگر کسی کو ایک آرام دہ زندگی چاہیے تو بیٹھے بٹھائے وہ زندگی نہیں ملے گی. دنیا کا نظام خدا نے ایسا رکھا کہ محنت کرنا پڑے گی، کچھ چیزیں جمع کرنا پڑے گی، تب اپنی آرام دہ زندگی بنا سکے گا. اگر کوئی شخص بیمار ہو کر صحت یاب ہونا چاہے تو بیٹھے بیٹھے کبھی صحت یاب نہیں ہوگا، دوائیں استعمال کرنا پڑے گی، طبیب کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اگر کوئی آدمی جنت کو لینا چاہے بیٹھے بٹھائے جنت نہیں ملے گی، بلکہ نماز، روزہ، حج اور کچھ عبادتیں انجام دینا پڑے گی. خدا نے دنیا کا نظام اس طرح سے بنایا، جسے عربی میں کہا جاتا کہ دنیا کا نظام سبب پہ بنایا، کام پہ بنایا، کہ بیٹھے بٹھائے بغیر ہاتھ پاؤں پھیلائے نہ تم دنیا حاصل کر سکتے ہو نہ آخرت حاصل کر سکتے ہو. آخرت لینا ہے تب بھی تمہیں محنت کر کے کچھ چیزوں کو جمع کرنا پڑے گا، دنیا لینا ہے تب بھی تمہیں کچھ چیزوں کو حاصل کرنا پڑے گا. لیکن انسان جب ان چیزوں میں زیادہ لگ جاتا تو نتیجہ کیا ہوتا؟ نتیجہ یہ ہوتا کہ یا تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا کہ جب تک کہ اب یہ جو گفتگو ہے ذرا آپ کو الجھی بھی لگے گی مگر جب مکمل ہوگی تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی، کہ انسان جب ان چیزوں کو زیادہ دیکھتا کہ بھائی میں دعا کر رہا ہوں مگر بغیر دوا کے ٹھیک نہیں ہو رہا، میں دعا کر رہا ہوں مگر بغیر کاروبار کے میرے پاس پیسہ جمع نہیں ہو رہا، میں دعا کر رہا ہوں مگر بغیر مثلاً نماز پڑھے ہوئے مجھے جنت نہیں مل رہی، جب ان چیزوں کو وہ زیادہ دیکھتا تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ وہ خود کیا کہتا اسے اس طرح سے بیٹھا دیتا کہ وہ سمجھنے لگتا کہ جب تک یہ چیزیں میرے پاس نہیں آئے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں، جب تک کہ یہ چیزیں میرے پاس نہیں آئے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں. جب وہ یہ خیال کرتا کہ اگر میں ان چیزوں کو جمع کر لوں بس پھر کامیابی یقینی ہے، خدا کا دخل ہی نہیں، خدا کو بھول جاتا. اس نے یہ دیکھا کہ اگر میں کاروبار میں محنت کروں تب میں مالدار آدمی بن جاتا ہوں، تو کبھی کبھار تو ایسا ہوتا کہ وہ کاروبار میں محنت کرتا ہے مگر یہ سوچ کر کہ خدا کا احسان ہے کہ جو میری مدد کر رہا. نکلتا کہ وہ یہ سمجھنے لگتا کہ بس جو کچھ ہے یہ کاروباری پریکٹس اور طریقے ہیں، خدا ہو یا نہ ہو اگر میں نے یہ ساری چیزیں جمع کر لی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. یا یہ سمجھتا کہ مثلاً صحت یاب ہونے کے لیے وقت دوا میرے پاس آ جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. خدا کو بھول گیا، خدا کو نظر انداز کرنے لگا. تو پروردگار عالم انسان کو محنت کرانے کے لیے دنیا میں طریقہ یہ قائم کیا کہ جو چیز حاصل کرنا ہے، جو چیز لینا ہے، اس کے لیے پہلے کچھ مسائل اکٹھا کرنا پڑیں گے. مگر ہوتا یہ کہ انسان جب زیادہ اس قسم کی چیزوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں دو میں سے خیال جمع ہو جاتا، یا یہ خیال کہ جب میرے پاس وسائل آ جائیں پھر خدا ہو یا نہ ہو میں تو کامیاب ہو جاؤں گا. کاروبار میں آپ یہی دیکھیں کہ جب انسان دو چار مرتبہ بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتا تو اپنے آپ پر ایک ایسا غرور آ جاتا، اپنے آپ پر ایک ایسا تکبر آ جاتا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری عقل کی وجہ سے ہو رہا. تو شرک کے گناہ میں زندگی بات آئی سے قارون کی. اور یا کبھی یہ ہوتا کہ جب وہ محنت کر رہا اور وہ چیزیں اس کو نہیں مل رہی، مطلب 24 گھنٹے محنت کر رہا، کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہو رہا، 24 گھنٹے محنت کر رہا مگر ملازمت میں ترقی نہیں کر پاتا، تو دل میں یہ مایوسی پیدا ہونے لگتی کہ میں کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. یہ دونوں خیال غلط، کیونکہ دونوں خیالوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کو بیچ میں سے نکال دیا. پہلی چیز آپ نے یہ سوچا کہ میں اتنی پریکٹس اور مہارت حاصل کر چکا ہوں کاروبار میں کہ اب جو قدم اٹھاؤں گا میں کامیاب ہو جاؤں گا، خدا بیچ میں نہیں رہا، جو کچھ ہے میں. یا خدا طبیب اتنا اچھا کہ جب اس کی دوا میں لوں گا میں بالکل صحت یاب ہو جاؤں گا، خدا کا تصور ہی بیچ میں نہیں کہ بغیر خدا کے انسان کو صحت نہیں مل سکتی. اس صورت میں بھی جب کامیابی مل رہی ہو تب بھی انسان خدا کو بھول جاتا. یا مثلاً ناکامی، ایک انسان کے پاس پیسے نہیں یا ایک انسان بیمار، اگر اس بیماری کا کوئی علاج آج تک دریافت نہیں ہوا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی سمجھتا کہ بھائی جب اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، جیسے کینسر کی بیماری ہے فی الحال، اب تو اگر میں بیمار ہو گیا اب تو مجھے مرنا ہی مرنا، اب تو میں بچ ہی نہیں سکتا، سارے ڈاکٹر اور طبیب کہہ چکے ہیں کہ بچنا ناممکن ہے. دیکھیے خدا بیچ سے نکل گیا، یا خیال ہی نہ رہا کہ اگر علاج نہ بھی ہو تب بھی پروردگار عالم تو موجود ہے، وہ تو مجھے بچا سکتا ہے. یا ایک آدمی بڑی محنت کر رہا مگر کاروبار میں نقصان پہ نقصان ہو رہا، نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے سوچا کہ میرے پاس وہ ذہن ہی نہیں ہے کہ جس سے میں کامیابی حاصل کروں، بیکار ہے سب کچھ کرنا، خدا کو بھول گیا کہ اگر میرے پاس ذہن نہ بھی ہو تب بھی یہ خدا تو ہے اس کائنات میں کہ جو اس ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتا ہے. میری بات واضح نہیں ہوئی تو میں اور واضح کر دوں. ایک مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ دین کا کام کرنے کے لیے یا دین کو پھیلانے کے لیے وسائل ہونا چاہیے، ہم اکیلے کیا کریں گے؟ بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھ ملے تب تو ہم انقلاب لا سکتے ہیں، اور کوئی ساتھ نہیں دے رہا، ہم اکیلے ہیں، بس مایوسی چھانے لگی. اس لیے کہ ہر جگہ یہ خیال ہے کہ اگر وسائل نہ ہو تو کامیابی نہیں ہوتی، یہی دروازہ کھولتا ہے دوسرے گناہ کبیرہ کا. تو اسی لیے پروردگار عالم نے یہ کہا کہ بے شک یہ تو صحیح کہ جو کام تمہیں کرنا خالی بیٹھے بیٹھے کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ محنت کرو، خالی تمنا کرو، خالی دل میں خیال نہ ہو یہ بیکار، محنت کرو، پوری محنت کرو، مگر دو باتوں کا خیال رکھنا. اگر تم پوری محنت کر رہے ہو، سارے وسائل تمہارے پاس جمع، تب بھی یہ خیال نہ آنے پائے کہ بغیر خدا سے بھی میں کامیاب ہو جاتا ہوں، یا اگر تم محنت کر رہے ہو مگر تمہیں وہ چیزیں نہیں مل رہی جس سے کامیاب ہو، تو ہمت نہ ہارنا، دل نہ توڑنا، یا خیال نہ کرنا کہ بھائی کچھ ہے ہی نہیں تو میں کیا کروں. نہیں، پروردگار عالم تو ہے جو بغیر وسائل کے بھی انسان کو کامیاب کر دیتا ہے. تو مایوسی کی بنیاد بھی دو باتوں پر ہے، یا تو انسان دنیاوی سامان کو دیکھ کر خدا کو بھول جاتا ہے، یا انسان یہ دیکھ کر کہ میرے پاس دنیاوی سامان نہیں ہے دین کا کام کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے. بس پروردگار عالم نے ہمارے سامنے دونوں کی مثالیں پیش کی، اپنی قدرت کا نمونہ پیش کیا کہ آؤ اور آ کر دیکھو. کبھی کبھار ایسا ہے کہ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے مگر اس نے مجھے بھلا دیا، تو سب کچھ ہونے کے بعد وہ ناکام ہو جاتا ہے. اور آؤ میں تمہیں دوسری اپنی قدرت کی دوسری مثال دکھاؤں کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے مگر اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تو میں نے ایک مرتبہ بغیر کسی چیز سے اسے کامیاب کر دیا. اچھا پھر یہ بھی ذہن میں رکھ، کیونکہ جو دو باتیں میں نے بتائیں ان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے. کہ کبھی ایسا کہ انسان کے پاس دنیا کے سارے وسائل آ گئے، جیسا میں نے مثال دی کہ مطلب ہمیں امتحان میں کامیابی حاصل کرنا، مثال بڑی گھونڈی ہے مگر دے رہا، کتابیں جمع کر لی، اچھے کالج میں داخلہ لے لیا، نوٹ تیار کر لیے، سب کچھ یاد کر لیا، ایک ایک لفظ ذہن کے اندر ہے، اور یقین ہو گیا کہ اب تو مجھے کامیاب ہونا ہی ہونا۔ یہ دنیا کی مثال کہ خدا کو بھول کر دنیا میں کامیابی کا تصور۔ دوسرا یہ کہ نہیں، آخرت کے لیے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، سارے واجبات کیے، سارے حرام سے اپنے آپ کو بچایا، دل میں خیال آ گیا اب تو مجھے جنت ملنا ہی ملنا۔ جیسا کہ میں اکثر مجلسوں میں پڑھتا ہوں، یہ تو تصور ہے کہ آپ کو ہمیں جنت میں جانا ہی جانا، یہ بغیر کچھ کیے ذہن میں تصور ہے۔ ارے یہ تو غلط ہے ہی، اگر آپ سب کچھ کر لیں، سارے واجبات، سارے حرام، پھر بھی یہ خیال کہ اب تو جنت میرے لیے یقینی ہے، یہ وہی چیز ہے کہ خدا کو بھلا دیا، یہ خیال ہو کہ یہ سب چیزیں تو ہے مگر بغیر خدا کے میں جنت میں نہیں جا سکتا، تو یہ عینک ایمان ہے۔ مگر نہیں، اب میری نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، خدا بھی مجھے سزا دے گا تو کس بات پر، خدا بھی مجھے پکڑے گا تو کس بات پر، یہ جو خیال آ جاتا کہ میں نے سارے کام کر لیے اب تو جنت ملنا، یہ مثال ہے آخرت کی مثال۔ اسی طریقے سے دنیا تو مثالیں تھی کہ وسائل تھے، چیزیں تھیں، ہم نے خدا کو بھلا دیا۔ اب دوسری مثال کہ مثلاً میں نے مثال دی ایک آدمی کی، مثال کہ بیچارہ زیادہ وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا، زیادہ اس کے پاس سمجھ نہیں ہے، وہ دنیا کو دیکھتا اور ہر وقت مایوس ہو جاتا کہ میں تو اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کامیاب ہونے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ وہی گناہ جو وسائل کے بغیر اپنے آپ کو ہمیشہ ناکام سمجھ رہے ہو۔ ارے یہ سوچ لو کہ میرے پاس کچھ نہیں مگر خدا تو ہے، وہ کامیاب کر سکتا۔ یا جیسے دین کی مثال، ایک انسان ایک مرتبہ دین کے راستے پر آئے، مایوس ہو جائے، اب تو میں بوڑھا ہو گیا، نمازیں مجھ سے پڑھی نہیں جا سکتی، امر بالمعروف میں کر نہیں سکتا، جہاد میں کر نہیں سکتا، دین کی تعلیم میرے پاس ہے نہیں، اب میں کیسے جنت کے اندر جاؤں، آخرت کے وسائل نہیں تو آخرت سے مایوس ہو گیا، یہ بھی حرام اور گناہ۔ تو پروردگار عالم نے چاروں چیزوں کے لیے ہمارے سامنے مثالیں دی کہ آؤ اور آ کر میری قدرت کا مظاہرہ دیکھو کہ کس طریقے سے میں لوگوں کو اس وقت ناکام بناتا ہوں جب وہ سارا سامان اکٹھا کر لیں، اور کس طرح سے میں اس وقت لوگوں کو کامیاب کرتا ہوں جب وہ بالکل خالی ہاتھ ہو جائے۔ تو ہمارے سامنے سب سے پہلی مثال تو آ رہی ہے اس وقت کہ دنیا کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں کامیابی کے لیے سب کچھ جمع کر لیا، مگر پروردگار عالم نے نہ چاہا تو ناکام ہو گیا۔ مسلسل ہمارے سامنے مثالیں ہیں، بہت مختصر یہ مثالیں دینا اس اعتبار سے بھی کے وقت کم ہے، اور اس اعتبار سے بھی کے مشہور مثالیں، نمرود اپنی جگہ یہ سمجھ رہا کہ میں نے ایک انسان کے قتل کا پورا سامان اکٹھا کر دیا ہے، آگ جلائی ہے، آگ کو روشن کیا، اور اتنی تیز آگ کہ اگر کوئی اس سے ایک مہینے کے فاصلے پر بھی ہو تو وہاں بھی وہ جلا جائے، وہاں بھی وہ جلنے لگے، اتنی تیز آگ جلائی گئی کہ آگ جلانے کے بعد خود پریشان ہو کے بیٹھ گئے کہ یہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی۔ اس لیے کہ آگ جلائی گئی تھی حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے، مگر اب آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے کوئی سپاہی قریب نہیں جا سکتا ہے، جو قریب جائے گا وہ خود جلا جا رہا ہے، قریب جانا ممکن نہیں۔ تب شیطان نے آ کر بتایا کہ ایسا کرو، انجینئر بناؤ، دنیا کی پہلی تو شیطان نے بنوائی، انجینئر بناؤ، توپ بناؤ، اور اس کے اندر ابراہیم کو رکھ کے دیکھو تو تم آگ سے دور رہو گے، ابراہیم آگ میں جائیں گے۔ اتنی شدید آگ کہ زمین تو زمین، اگر آسمان پہ کوئی پرندہ بھی اڑتا ہے تو وہ جل کے ایک مرتبہ راک بن کے زمین پہ گر جاتا ہے۔ سارے وسائل جمع ہو گئے ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، اب کون سی چیز ہے کہ جو ایک انسان کو بچا سکتی ہے؟ مگر پروردگار نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھو آگ کا کام جلانا ہے، تم نے اپنی حد تک کوشش کی، مگر صرف خدا تو ہے، ایک مرتبہ یہ آگ بجھی اور ٹھنڈی ہوئی، اتنی ٹھنڈی ہوئی کہ خدا کو کہنا پڑا یا نارو پوری بردا، یہ تو پہلا حکم تھا، وہ سلامہ اور سلامت بن گیا ابراہیم کے لیے، کیونکہ روایت یہ ہے کہ اتنی ٹھنڈی ہو گئی یہ آگ کہ اب حضرت ابراہیم سردی کی وجہ سے مرے جا رہے ہیں، سردی کی وجہ سے موت کا خطرہ ہو گیا، حکم آیا کہ نہیں اتنا ٹھنڈا بھی نہ ہو کہ ابراہیم کو نقصان پہنچے، بس سلامہ ابراہیم کے لیے سلامتی کا سبب بن۔ یہ خدا نے اپنے قدرت دکھائی کہ دیکھو وسائل تم نے جمع کیے، مگر وسائل جمع کر کے یہ سمجھنا کہ کامیاب ہو جاؤ گے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ، یہ تو دشمن خدا کا واقعہ تھا نمرود کا، حضرت ابراہیم کا واقعہ، معاذ اللہ ابراہیم کے دل میں غلط خیال نہیں تھا، مگر ہمیں اور آپ کو درس دینا تھا۔ ابراہیم نے بیٹے کو زمین میں لٹا بھی دیا، گردن پہ وہ لکیر بھی بنا دی کہ جس پر چھری چلانا ہے، چھری کو انتہائی تیز بھی کر دیا، سارے وسائل جمع ہو گئے۔ اگر چھری کسی کی نرم و نازک گردن پر چلے تو بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وسائل سارے ہیں، مگر پروردگار عالم کو اپنی قدرت دکھانا ہے کہ دنیا کی چیزیں اکٹھا کر کے یہ خیال نہ کرنا کہ کامیابی تمہیں مل کر رہے گی۔ چھری چل رہی ہے، ابراہیم پورا زور لگا رہے اور قدرت کا مظاہرہ ہو رہا اور چھری کام نہیں کر رہی، یہاں تک کہ ابراہیم گھبرا کے آنکھیں کھولتے ہیں اور جب یہ منظر دیکھا تو انتہائی غصے کے عالم میں چھری کو اٹھا کے دیکھا، چھری نے یہ منظر دیکھا کہ اللہ کا جلیل و مدو بندہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، ایک نبی کی ناراضگی چھری بھی برداشت نہیں کر سکتی، بے اختیار اسے کہنا پڑا الخلیل یا مرونی والجلیل یا آنی، اس وقت میں عجیب کشمکش میں ہوں، پروردگار کا بہترین بندہ خلیل وہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں ذبح کروں، والجلیل جبکہ خود خدا بندے جلیل یا آنی وہ مجھے روک رہا ہے کہ میں ذبح نہ کروں۔ عجیب کشمکش میں ہے چھری، ابراہیم کی بات ماننے کو بھی دل جا رہا ہے، وہ اللہ کے خلیل ہے اور حکم پروردگار کے سامنے بھی کیا بولے، یہ قدرت کا دوسرا مظاہرہ ہے کہ سارے وسائل جمع کر لیے، یہاں ابراہیم کے ہاتھ میں چھری ہے، نبی نے سارے وسائل جمع کر لیے، اگر جب خدا نے چاہا تو یہ ساری چیزیں ناکام ہو گئی اور حضرت اسماعیل کی جان بچ گئی، تو پروردگار عالم مسلسل اپنے قدرت کے یہ مظاہرے پیش کر رہا ہے تاکہ وہ غرور پیدا نہ ہونے پائے، وہ خیال پیدا نہ ہونے پائے کہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس آ گئی، سارے وسائل تو ہمارے پاس آ گئے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے خدا کے بارے میں سوچنے یا یاد کرنے کی۔ اب رہا کا واقعہ دیکھ لیں، وہ حاکم یمن جو حاکم حبشہ کے حکم سے خانہ کعبہ کو کھانے کے لیے آیا، بظاہر سارے انتظامات کر کے آیا ہے، کوئی چانس نہیں ہے ناکامی کا، کیا چیزیں چاہیے، خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ہاتھی چاہیے، ہاتھی جب جا کر چاروں طرف سے ٹکر لگائیں گے تو مضبوط سے مضبوط عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے، کعبہ کو مہاراج معمولی لکڑیوں اور چھپر کا بنا ہوا ایک مکان تھا، سارے انتظامات کر کے چلا، ناکامی کا کوئی امکان نہیں، مگر تاریخ میں آپ نے سنا کہ کس انداز سے وہ ناکام ہوا، کہ ساری محنتیں کر کے تھک گیا، مگر وہی ہاتھی ایک انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اور پھر پروردگار عالم نے اس کے سارے وسائل کو کس طرح تباہ کیا، یہاں تک موجود ہے کہ سارا لشکر عوامیل کے کنکر سے ختم ہو گیا، ایک آدمی بچا، مگر وہ بھی خدا کی مصلحت تھی، اس کا کام یہ تھا کہ ڈر کے مارے یہاں سے بھاگا، اپنے حاکم کو جا کے بتایا کہ آپ نے ابراہیم کو بھیجا تھا وہ ناکام ہو گیا، جیسے ہی رپورٹ تھی ویسے ہی وہ عوامیل اس کے سر پر بھی آئی اور اسے بھی ختم کر دیا، وسائل جمع کر لیے مگر ناکام ہو گیا۔ فرعون اور موسیٰ کا واقعہ، کتنی کوشش کی تھی فرعون نے حضرت موسیٰ کو روکنے کے لیے، سارے وسائل جمع کر لیے، بنی اسرائیل کی ہر ہر عورت کے پیٹ کی تلاشی لی جاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچہ نہیں ہے، اگر بچہ ہوتا ہے انتظار کیا جاتا ہے، دیکھا جائے لڑکا ہے یا لڑکی، لڑکی ہے تو قدیس بنا لو، لڑکا ہے تو قتل کر دو، مگر پروردگار عالم نے فرعون کی طاقت کے بعد، جاسوسی کے اس نظام کے بعد، اس فوج کے بعد، اس انداز سے اس کو ناکام کیا کہ کسی اور کے نہیں اسی کے گھر میں موسیٰ پروان چڑھ رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام کا واقعہ، بڑے ایمانداروں میں 12 تقاریر آپ نے ابھی سیرت رسول خدا کی سنی، 12 سال کے واقعات، یہودی دشمن، عیسائی دشمن، مشرک دشمن، ابو جہل دشمن، خاندان بنو امیہ دشمن، اور ہر شخص اپنے پورے وسائل استعمال کر رہا، اور ایسا بھی نہیں کہ رسول کار میں بیٹھے ہوں، نہیں، رسول انہی کے درمیان ہے، شام جاتے ہیں جو ان کا مرکز، بصرا جاتے ہیں جو ان کا مرکز، مدینہ جاتے ہیں جو ان کا مرکز، مکے میں رہتے ہیں جو بنو امیہ کا مرکز، مگر ہر جگہ پروردگار عالم بچا رہا ہے، اور حتیٰ یہ کہ کسی شاعر نے جب ایک مرتبہ تاریخ انسانیت کو دیکھا تو وہ تعجب میں آ گیا، عربی کے دو شعر ہیں جن میں بیان کرنے کا وقت نہیں، مگر تعجب کے ساتھ شاعر کہتا ہے کہ کتنی عجیب بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، ارسطو کو ہم دیکھتے ہیں وہ بخار کے اندر مر گیا، افلاطون کو ہم دیکھتے ہیں پارس کے حملے میں وہ شکار ہوا، جالینوس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو دفاع یعنی دستوں کی بیماری ہو گئی، اور مقرات کو ہم دیکھتے ہیں اسے سل یعنی دپ اور ڈیوی کی بیماری ہو گئی، جبکہ یہ تمام تاریخوں میں لکھتا ہے کہ اپنے زمانے میں ارسطو ایک بہت بڑا حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، مگر وہ سب سے بڑا اسپیشلسٹ تھا بخار کا اور اسی بخار کے اندر آ کر وہ مر گیا. اپنا دور اپنے زمانے کا بہت بڑا ڈاکٹر مگر اسپیشلسٹ ہے بارش کی بیماری کا اور اسی بیماری نے اس کا نشانہ بنایا. جالی نور ویسے تو بہت بڑا حکیم ہے مگر اسپیشلسٹ تھا جب کی بیماریوں کا اور اسی بیماری کے نتیجے میں وہ حالات ہوتا ہے. بخرات وہ تو دنیا جانتی ہے کتنا بڑا طبیب تھا مگر خاص مجھے اس کی اسپیشلٹی تھی جو خاص اس کو مہارت حاصل تھی وہ ٹی بی کی بیماری کی تھی اور اسی بیماری کے اندر آج وہ مر رہا ہے. تو پروردگار عالم کو یہی دکھانا ہے کہ دیکھو وسائل سارے جمع کر لو چاہے تم اس کے اسپیشلسٹ بن کے رہ جاؤ لیکن جب خدا چاہے گا تو کوئی چیز تمہارے کام نہیں آتی. یہ تو دنیا کی چیزوں میں ہے. اسی طرح آخرت کی مثال بھی ہمارے سامنے مگر وقت پورا ہو جانے بلکہ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں. آج 9 منٹ میں نے زیادہ لے لیے یا تقریباً 6 منٹ صرف اس لیے کہ 6 منٹ دیر سے تقریر شروع ہوئی تھی. تقریر 1 گھنٹے کی ہو جائے یا خیال نہ ہو اگر مجمع کم ہے یا لوگ کم ہیں تو تقریر بھی ذرا مردہ دلی سے کی جائے گفتگو تو پوری ہونا. اور دوسری وجہ یہ کہ لوگ اتنے کم کہ سوال جواب کا وقفہ مسلمانوں میں تو نہیں ہو سکے گا بلکہ ہم نیچے آ جائیں گے. جن کے اہم سوال ہیں وہ قریب آ کر پوچھ رہے ہیں. اتنے کم لوگ ہیں یہ سلسلہ اس انداز سے بھی ہو سکے گا. چنانچہ سوال جواب کا وقت میں نے تقریر میں لے لیا تو اب اس اعلان کو میں ایک مرتبہ پھر دوہرا دوں اور یہ بہتر ہے کہ میں 2 ہفتوں سے دوہراتا آ رہا ہوں کہ آئندہ جمعہ اس طرح کا ناغا ہوگا تعطیل ہوگی یہ 10ویں چھٹی رہے گی 28 مارچ. اس کے بعد 4 اپریل تک تو یقیناً ہوگا اور اس کے بعد اسی وقت یہ درس بند ہو سکے گا مگر امکان یہ ہے کہ شاید 2 جمعے اور یہ درس رہے. میری کوشش بھی یہ ہے کہ کم سے کم مظاہرات مکمل ہو جائیں کیونکہ یہ اگر ایک مرتبہ نامکمل رہ گیا تو 2 مہینے کے بعد دوبارہ ان کو اس مقام سے بیان کرنا بہت مشکل مسئلہ ہو جائے گا. فرما کے مسائل کے سلسلے میں ایک نیا لوگوں کو شوق پیدا ہوا ہے مسائل کا. اسی کے پس منظر میں یہ بھی بیٹیوں کے رمضان خاندر میں مسلسل درد ہوگا وہ بنیادی فقہ کا درد ہوگا. وہ مجھے ایک جلدی تھی لوگوں کو کہ اس رفتار سے تو پتہ نہیں کتنے سال لگے فقہ ختم ہونے میں. اب 1 مہینے کے اندر بالکل ہم اس معیار کے درد کو وہاں قائم کر دیں گے 30 دن تک. تاکہ 30 دن کا مقصد یہ ہوا کہ تقریباً 1 سال جو یہاں کے مسائل تھے وہ وہاں آ جائیں تو ہم 1 سال آگے بڑھ جائیں گے اپنے توجہ کے حساب سے. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ سست رفتاری کو لوگوں نے دیکھا اگر کہ ہر درس میں پورا پورا وقت مسائل کو دیا جا رہا مگر اب ماشاء اللہ لوگوں کا معیار اتنا بڑھ گیا کہ جب تک کہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ ایک بات سمجھائی نہ جائے سوالات زیادہ